بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين نعره تکبیر نعره رسالت نعره رسالت نعره حیدری نعره حیدری صلوات اللهم صلی علی محمد و آل محمد اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالسحور ميادان أرضه أول الدين معرفة الجبار ثم الصلاة والسلام على السيد المكي المكي المدني الحاشمي القرشي الأبتهي سيدنا ومولانا شفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما بقية الله الأعظم إمام زماننا هذا روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا أجل الله تعالى فرجه الشريف ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وآجل محترم سامعین عرض یہ ہے کہ آج موضوع کے مطابق تیسری گفتگو ہے اور اس سے پہلے جیسا کہ ابھی مجھے معلوم نہیں تھا یہ حادثہ ہوا ہے ابھی مجھے پتہ چلا اس کے سلسلے میں جو ہے وہ واقعی ایک افسوسناک خبر ہے اور ایک خوشدار بھی ہے اور ایک ریڈ سگنل بھی ہے کہ ہم جہاں بھی ہیں وہاں ہمارے دشمن موجود ہیں اصل میں ہمارے دشمن نہیں ہیں انشاءاللہ آج کی گفتگو میں بھی عرض کروں گا اتفاقاً گفتگو بھی اس سے کچھ مربوط تھی کہ ہر جگہ حسین علیہ السلام کے دشمن ہیں اور وہ کیوں دشمن ہیں انشاءاللہ گفتگو میں توفیق حاصل رہی شامل حال رہی تو عرض کروں گا لیکن اس کا بہت افسوس ہے اور ہمارے لیے سبق ہے کہ ہم اپنے حقوق کے دفاع کے لیے ہر جگہ ہمیشہ مقاومت کریں اور اپنے حقوق کے دفاع کے لیے ہمیشہ اپنے آپ کو قائم دائم رکھیں اور اتحاد رہے ہم میں اس طرح ہم اپنے حقوق کا دفاع کر سکتے ہیں تو عرض یہ ہے کہ کل اور پرسوں کی جو گفتگو تھی ان چار سوالوں کا جواب تھا جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہے، جو ایک نوجوان کے ذہن میں ڈالے جاتے ہیں یا آ جاتے ہیں، وہ سوال کیا تھے؟ ایک سوال یہ تھا کہ ہم عاشورہ کیوں مناتے ہیں، واقعہ عاشورہ کو کیوں تازہ کرتے ہیں، اور دوسرا سوال یہ تھا کہ ہاں واقعہ عاشورہ تازہ کرتے ہیں لیکن اس صورت میں کیوں کرتے ہیں، یعنی علمی صورت کو، فرہنگی صورت کو پہ کیوں نہیں اکتفا کرتے، کیوں جو ہے وہ عزاداری کر کے مراسم اس طرح عملاً انجام دے کے کیوں کرتے ہیں، اس کا بھی جواب عرض کیا. پھر تیسرا سوال یہ تھا کہ کیوں ہم غم مناتے ہیں، خوشی کیوں نہیں مناتے ہیں، کیوں ہم جو ہے وہ مسرت کا اظہار کیوں نہیں کرتے اس واقعہ کو تازہ کرنے کے لیے. چوتھا سوال یہ تھا کہ ہم امام حسین علیہ السلام، ابی عبداللہ علیہ السلام کے دشمنوں کے اوپر لعن کیوں کرتے ہیں، کیا وجہ ہے کہ ہم ان سے اظہار براءت کرتے ہیں، اس کی کیا علت ہے. اور پھر عرض کیا تھا کہ سو لعن کرتے ہیں ہم زیارت عاشورہ میں، اچھا نہیں ہے کہ اس طرح سو صلوات اضافہ کر دیں، لعن کو ختم کر دیں، کیوں ہم سو صلوات، پہلے سو لعن کرتے ہیں کیونکہ زیارت عاشورہ میں پہلے سو لعن ہے بعد میں سو صلوات ہے، کیا وجہ ہے کہ سو لعن کرتے ہیں ہم. اور عرض کیا تھا ماڈرن منافقین نے اس شبہ کو ایجاد کیا ہے کہ اس کی جگہ یہ اچھا ہے کہ مثلا جو ہے وہ خشونت ہوتی ہے، اس سے درگیری ہوتی ہے، اس سے جو ہے وہ آپس میں تعلقات خراب ہوتے ہیں، بدبینی پھیلتی ہے، کہ اگر ہم جو ہے وہ اس کو لان کریں تو اچھا ہے کہ سو صلوات اضافہ کیے تھے. تو ان تمام چاروں سوالوں کے مفصل جواب ان دو گفتگو میں، تقریباً ایک گھنٹے کی ایک گفتگو تھی یا سوا گھنٹے کی ایک، اس میں نے آپ خدمت میں عرض کیا تھا. جو نئے آنے والے دوست ہیں وہ یقیناً یا ادھر سنتے ہوں گے انٹرنیٹ پہ تو، یا پھر یہ کہ سن لیں گے انشاءاللہ. تو عرض یہ ہے کہ آج کی جو گفتگو ہے ہم اس کی طرف بڑھتے ہیں. البتہ تھوڑا یہ عرض کر دوں کہ تھوڑا سا موضوع خشک ہے، مجھے معلوم ہے کہ یہ موضوع میں اتنی زیادہ آپ کو میں فرصت نہیں دے پاتا کہ آپ نعرہ لگائیں یا مثلا زیادہ صلوات پڑھیں. البتہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا مقصد یہ ہے اس موضوع کو لے کے آنے کا، میں نے پہلے دن بھی عرض کیا تھا کہ کربلا اور کربلا والوں کو ہم اچھے طریقے سے سمجھیں، تاکہ ہر دور میں کربلا برپا ہے، ہر دور میں ہر وقت کربلائیوں کی ضرورت ہے، تو اس وقت اب ہم نہ کربلا برپا کر سکتے ہیں اور نہ کربلائی بن سکتے ہیں جب تک ہم کربلا کو اور کربلا والوں کو نہ سمجھیں گے. تو اس لیے اگر کسی دوست کو نیند آ جائے تو صلوات بلند پڑھ دیجئے گا تاکہ وہ مسئلہ، معلوم ہے آپ تھکے ہوتے ہیں ڈیوٹی سے آتے ہیں، البتہ بے عرض معذرت. دیکھیں کہ یہ چاروں سوال جو جواب دیا تھا ان میں سے ایک ہم نے فرض کیا تھا، کیا؟ کہ یہ جو کربلا کا واقعہ ہے یہ ایک ایسا واقعہ ہے کہ جو اسلام کو زندہ کر رہا ہے، جس نے اسلام کو زندہ کیا، اسلام کو حیات بخشی، دین کو زندہ کیا، انسانیت کو آزاد کیا، مظلومیت سے نکال کر حریت میں لے آئے انسانیت کو. اب یہ جو واقعہ ہے، جس طرح ماضی میں اس نے زندہ کیا دین کو اور انسانیت کو نجات دی، اسی طرح یہ اس کی نجات دینا اور اس کا دین کو زندہ کرنا فقط 61 ہجری تک محدود نہیں تھا. یہ نہیں ہے کہ مثلا جس دن امام حسین علیہ السلام نے شہادت دی یا مثلا اسیران کربلا نے اپنی اسیری جھیل لی تو یہ دین زندہ ہو گیا اور اس کے بعد قصہ تمام، ایسا نہیں ہے. بلکہ تا قیام قیامت یہ جو واقعہ ہے، یہ جو حادثہ عاشورہ ہے، یہ اس سے دین زندہ ہوتا رہے گا اور انسانیت مظلومیت سے نکلتی رہے گی. یعنی ایسا نہیں ہے کہ مثلا ایک وقت کے لیے محدود تھا، وہ ہو گیا بس، اب لوگوں کے ہاں دین زندہ ہے. جب بھی جس معاشرے میں بھی دین کے اوپر حرف آنا شروع ہوتا ہے، دین مردہ ہونے لگتا ہے، دین جانے لگتا ہے معاشرے سے، تو اس وقت کربلا پھر جو ہے اور کربلائی پھر اسے تکرار کر کے اس کو جو ہے وہ دوبارہ رونما کر کے اس کو زندہ کر دیتے ہیں دین کو. اور اسی لیے کلو یوم عاشورا و کلو اردن کربلا, یہ حدیث میں حکمت ہے. البتہ اس وقت میرا موضوع نہیں, انشاءاللہ کبھی آئندہ گفتگو میں یہ آئے گا, عرض کروں گا کہ اسی لیے یہ حکمت ہے. یہ حدیث ممکن ہے کوئی کہے سندن اس کی سند اس طرح ضعیف ہے, امکان ہے کوئی کہے, لیکن دلالتن اور مضمون کے اعتبار سے اور باہر معاشرے میں یہ صدق کر رہی ہے کہ جب بھی دین پہ مشکل ہوتی ہے تو دین کو زندہ کرنے والے کربلائی موجود ہیں. تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے اسی سوال کو بنیاد قرار, اسی جملے کو بنیاد قرار دیا تھا ان جوابات کے لیے کہ یہ واقعہ کیوں ہم مناتے ہیں, کیونکہ یہ واقعہ بہت اہمیت کا حامل ہے, کیونکہ اس واقعہ نے دین کو حیات بخشی ہے, لہذا ہم اس کو مناتے ہیں. کیوں اس طرح مناتے ہیں؟ کیونکہ علمی اور فرہنگی طور سے نہیں ہو سکتا تھا, عزاداری کر کے عملاً مناتے ہیں تاکہ اس واقعہ سے برکات حاصل کر سکیں. اور اس لیے عزاداری کرتے ہیں کیونکہ واقعہ کی متناسب چیز جو ہے عزاداری ہے, غم ہے اس لیے. اور چوتھا یہ تھا لان کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ اندر نفرت اور محبت دونوں چیزیں پائی جاتی ہیں, اور لہذا جو ہے نفرت والا جنبہ آ جاتا ہے کیونکہ دشمن ہے وہ, لہذا نفرت اور محبت ان سے کی جاتی ہے. لیکن اس کی جو بنیاد تھی وہ یہ تھی کہ یہ واقعہ اتنی اہمیت کا حامل ہے. بنیاد چاروں جوابوں کی یہ تھی کہ یہ واقعہ بڑی اہمیت کا حامل ہے. اب سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ واقعہ جو اتنی اہمیت کا حامل ہے, جس نے دین کو زندہ کیا, کس طرح دین کو زندہ کیا, اس میں کیا دلیل ہے؟ اب اساسی جو جواب کی اساس ہے اس کے اوپر ایک اعتراض ہے. کیا؟ کہ کس طرح اس نے دین کو زندہ کیا, اس پہ کیا دلیل ہے کہ اس واقعہ نے دین کو زندہ کیا, اس نے دین کو حیات بخشی؟ یہ یہاں پہ اعتراض ہے. اور اب اس اعتراض کا انشاءاللہ اس گفتگو میں جواب دیں گے. آپ صلوات پڑھیں, میں آپ کی خدمت میں اعتراض کرتا ہوں. آپ ساتھ ہوں ہاں کرتے جائیں تاکہ مجھے بھی پتہ رہے کہ آپ ساتھ ساتھ چل رہے ہیں میرے. اب دیکھیں کہ دو عامل, دو چیزیں ایسی ہیں, دو بنیادی چیزیں ایسی ہیں جن کی وجہ سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ واقعہ دین کو زندہ کرنے والا واقعہ ہے, اس واقعہ نے دین کو زندہ کیا. دیکھیں کہ کسی بھی واقعہ کے لیے دیکھنا ہو کہ اس نے آیا کوئی اثر دیا ہے خارج میں, یعنی کوئی اس کا اثر ہوا ہے نجی زندگی میں, انسانوں میں اس کا کوئی اثر ہوا ہے, تو اس کی بہت بڑی دلیل یہ ہوتی ہے کہ ہم حالات حاضرہ میں دیکھ لیتے ہیں. مثلا مثال دے دوں موجودہ, بس صبح یہ حادثہ ہوا یہاں پہ, اور اب جس جس کو پتا چل رہا ہے اس کا دل بھی مغموم ہو رہا ہے اور اس کا چہرہ بھی مغموم ہو رہا ہے, بلکہ آوا صاحب جو اعلان کر رہے تھے خود ان کا چہرہ بتا رہا تھا کہ مغموم ہے. یہ اسی طرح جس مومن کو بھی اس مرکز سے محبت ہے, کیونکہ مرکز اہل بیت علیہ السلام ہے, اس کے دل میں غم ہے اس بات کا کہ یہ کیوں ایسا ہوا ہے. کیا؟ کہ اس واقعہ نے ایک خارج میں اثر دیا ہے, باہر اس کا ایک اثر آیا ہے. وہ کیا؟ کہ جو اس سے مربوط تھے, جو اس سے محبت کرتے تھے, ان کے دل میں غم ہے اور ان کے چہروں پہ تاثرات غم موجود ہے. اب آپ دیکھیں کہ واقعہ عاشورہ جو ہے اس کے اثرات جو باہر ہیں وہ ایک یہ ہے کہ جو عزاداری جو ہے وہ ہم منا رہے ہیں وہ ہے ایک چیز, ایک عامل اس واقعہ کی دلیل کہ اس واقعہ نے دین کو زندہ کیا ہے اور دین کو حیات بخشی ہے, وہ یہ ہے کہ آج عزاداری منائی جا رہی ہے. ایک یہ عزاداری سے مراد فقط اور فقط, یہاں ماتم نہیں لیں آپ, عزاداری کا مفہوم بہت وسیع ہے, انشاءاللہ میں عرض کرتا ہوں. ایک یہ, اور دوسری اس کی حقانیت اور اس کا دین کو زندہ کرنا اس واقعہ کا یہ ہے کہ اس واقعہ یعنی قیام عاشورہ میں تحریف نہیں ہوئی, قیام عاشورہ میں تحریف نہیں ہوئی. ممکن ہے بعض دوست یہاں کہیں کہ کیسے تحریف نہیں ہوئی, مصائب کی روایتوں میں اتنے اختلافات ہیں, یا مثلا دوسری روایت. ہاں ایک ہوتا ہے واقعہ, خود واقعہ, اور ایک ہوتا ہے متعلقات واقعہ. ایک متعلقات ہوتے ہیں, خود واقعہ میں تحریف واقعہ نہیں ہے. ہاں متعلقات میں ممکن ہے کوئی کہے کہ بھائی اتنے لوگ تھے وہاں پہ, اتنے لوگ نہیں تھے, کوفے کی اتنی فوج تھی اتنی نہیں تھی, کوئی پہلے اس طرح شہید ہوا کوئی بعد میں شہید ہوا, یہ اختلافات جزئی اختلافات ہیں. لیکن یہ کوئی اختلاف نہیں, انشاءاللہ مفصل عرض کروں گا جب اس کا بیان آئے گا, کہ یہ اختلاف نہیں کوئی کر سکتا کہ اس واقعہ کے ثمرات کیا ہیں. یہ کوئی اختلاف نہیں کر, یعنی واقعہ اصل واقعہ جس لیے جس وجہ سے یہ واقعہ وجود میں آیا تھا, وہ واقعہ کی جو اصل ہے وہ اس میں تحریف نہیں ہے, اس میں تحریف واقعہ نہیں ہو سکی. انشاءاللہ مفصل اس کا عرض کروں گا. لہذا پتہ چلا کہ دو چیزیں ہیں, ایک عزاداری اور ایک قیام عاشورہ میں عدم تحریف. قیام عاشورہ میں تحریف کا نہ ہونا, تبدیلی اور چینجنگ کا نہ ہونا, یہ دو چیزیں جو ہیں وہ اس واقعہ کے دین کو زندہ کرنے کے لیے دو دلیلیں ہیں بہت بڑی. کیسے دلیلیں ہیں؟ صلوات پڑھیں, میں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. دیکھیں کہ عزاداری امام حسین علیہ السلام, اس میں تین چیزیں ہیں. اس میں کیا ہیں؟ تین چیزیں ہیں جو اساس بنی ہیں اور بنیاد بنی ہے, بیس بنی ہے کہ دین کو زندہ کیا جائے عزاداری میں. کیا کیا تین چیزیں ہیں وہ؟ سب سے پہلے عزاداری کی وسعت جو ہے, اس کا وسیع ہونا جو کہ دین کی زندگی کا باعث بنا ہے. دیکھیں کہ عزاداری جو ہے یہ کوئی کسی بھی خطے سے یا کسی علاقے سے محدود نہیں ہے, اس سے مربوط نہیں ہے فقط. آج آپ دیکھیں کہ پوری دنیا میں تقریباً تمام ملتوں میں تقریباً عزاداری منائی جا رہی ہے پوری دنیا میں. یعنی شاید ہی کوئی ایسا خطہ ہو کہ جہاں پہ عزادارانِ امام حسین علیہ السلام وجود نہ ان کا یا نہ بستے ہوں, ہر جگہ موجود ہے. پھر خود آپ اپنے اس شہر میں لے لیں, جیسا کہ اس دن میٹنگ تھی تو اس میں پتا چلا اور بہت خوشی بھی ہوئی کہ ٹورنٹو میں 50,000 فیملیاں شیعہ, 50,000, اور 18 سے 20 تک مرکز ہے یہاں پہ. صحیح ہے یا نہیں؟ اب آپ دیکھیں کہ البتہ یہ میں اطلاع, ذاتی اطلاع تو میری نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ جو اس میٹنگ میں بتایا گیا تھا, میں اس کے کیونکہ بالآخر ایک بہت سارے مومنین نے بتایا تھا تو اس کی خبر یعنی ادھر سے وساقت کرتی ہے, باقی میری ذاتی تو تحقیق نہیں ہے. تو عرض کرتا چلوں کہ کم لگا لیں, اس سے 50 نہ لگائیں, کم لگا لیں, لیکن یہ ہے کہ بہت ساری فیملیز ہیں, یعنی بہت زیادہ مومنین ہیں, کثرت ہے ان کی. 50 نہ لگائیں, کثرت کہہ لیں, بہت زیادہ ہے. تو آپ دیکھیں کہ اتنی کثرت ہے یہاں پہ اور اتنے مراکز ہیں. اور اسی طرح آپ پاکستان جہاں 20% شیعہ, ہندوستان بھی اسی طرح, پھر ایران 98% جو ہے عزاداری بنانے والے لوگ ہیں, اور اسی طرح لبنان, شام, اس کے بعد پھر کویت, اس کے بعد قطر, اس کے بعد مثلا خود سعودیہ, خود جو بحرین ہے اور امارات. خود میں امارات میں موجود تھا کہ پہلے عشرے میں جو ایک مرکز میں گیدرنگ ہوتی ہے وہ تقریباً 15,000 سے 20,000 لوگوں کی گیدرنگ ہوتی ہے پہلے عشرے میں, امارات میں, دبئی میں فقط. تو یہ جتنے لوگ ہیں یہ محدود نہیں ہے ایک خطے کے لیے, وسعت ہے اس میں بہت زیادہ, بہت زیادہ وسیع ہے یہ. ایک یہ, اور دوسرا دیکھیں کہ جس طرح یہ وسعت ہے اسی طرح یہ عزاداری کسی ایک مذہب میں محدود نہیں ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ یہ عزاداری فقط شیعہ مناتے ہیں, یہ بھی نہیں ہے. کیا ہے کہ اس عزاداری کو اہل سنت بھی مناتے ہیں, اظہار مطلب محبت کرتے ہیں اہل بیت سے, مثلا پاکستان میں, انڈیا میں بہت جگہ تعزیہ نکلتے ہیں, عمل علم نکالتے ہیں, یا مثلا اسی طرح کی سبیلیں لگتی ہیں, یا جو بھی یہ ساری چیزیں موجود ہیں, اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا. اور اس سے بھی بڑھ کے بلکہ غیر مسلم بھی جو ہیں اس عزاداری میں حصہ لیتے ہیں. انڈیا میں جو انڈیا کے برادران ہیں, بزرگان ہیں, وہ بتا سکتے ہیں کہ وہاں پہ ہندو اس میں شریک ہوتے ہیں اور سبیلے لگاتے ہیں, یا وہ کس لیے, البتہ وہ کیوں شریک ہوتے ہیں وہ الگ بحث ہے, لیکن اس عزاداری میں وہ شریک ہوتے ہیں. ہاں کوئی اپنا ذاتی برکات لینے کے لیے ہوتا ہے, کسی کی کوئی منت ہوتی ہے, یا کسی کو کوئی ذاتی مفاد ہوتا ہے, وہ الگ بات ہے. لیکن شرکت جو ہے اس عزاداری میں بہت وسیع ہے. ایک تو خطے کے اعتبار سے اس میں محدودیت نہیں ہے, اور دوسرا اسی میں کسی ملت اور مذہب کے اعتبار سے اس میں محدودیت نہیں ہے, دونوں محدودیتیں نہیں ہیں. لہذا یہ کہہ سکتے ہیں ہم کہ اس طرح کا جو واقعہ ہے یہ عزاداری, اور پھر آپ جانتے ہیں 1300-1400 سال گزر چکے ہیں اس واقعہ کو, 1300-1400 سال بعد اسی طرح تازگی سے یہ منایا جاتا ہے یہ واقعہ. یعنی یہ نہیں ہے کہ اس میں کمی آ جاتی ہے, ہر سال اضافہ ہوتا ہے. شعر کہنے والے, خطیب, مجالس, نوحے, یہ سب چیزیں جو اس سے مربوط ہیں, یہ ہر سال اچھے سے اچھی, نئی سے نئی, عمدہ سے عمدہ آتی ہیں, اور اس میں اضافہ ہو رہا ہے. یہ نہیں ہے کہ مثلا اس میں کمی ہے اور محدودیت نہیں. لہذا ہم اس سے یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جس واقعہ کے لیے 1300 سال بعد اس طرز عمل کی اور غیر محدود اور وسیع عزاداری ہو, وہ واقعہ کوئی ایسا ویسا واقعہ تو نہیں ہے. یقیناً اس کی کوئی بنیاد ہے, اس کی کوئی پائیگاہ ہے, اس کی کوئی بیس ہے. ایسا نہیں ہے کہ مثلا بغیر کسی بیس کے ہے. تو لہذا جب ہم نے دیکھا یہ, یہاں پہ کوئی کہہ سکتا ہے کہ بھائی قدیم, اس سے قدیم ایک عزاداری کا واقعہ ہے, قدیم ہونے سے 1300 سال کچھ اس کا مثلا عرصہ ہے, تو یہ کہہ سکتا ہے اس سے قدیم ایک عزاداری کا واقعہ ہے. ہاں ہے, ہم اعتراف کرتے ہیں, کل میں نے عرض بھی کیا تھا آپ کی خدمت میں. کیا ہے وہ واقعہ؟ کہ وہ جب حضرت, وہ روم میں منایا جاتا ہے, اٹلی میں, وہاں پہ, وہ جب حضرت عیسیٰ سلام اللہ علیہ کو سولی چڑھایا گیا, البتہ بے مطابق عقیدہ کرسچن, یعنی کرسچن جو عقیدہ کے قائل ہے اس کے, ہم تو قائل ہے ماں کا تلو ہوں وہ ماں سالاب ہوں ولاکن شبہلا ہوں, کہ ان کے لیے جو ہے تشابہ بھیج دیا, ان کے لیے مشابہ ایک انسان بھیج دیا. ہمارا تو یہ عقیدہ نہیں کہ وہ فوت ہوئے ہیں, لیکن ان کے عقیدے کے مطابق جب ان کو سولی چڑھایا گیا تو کیا ہوا, وہاں پہ یہ واقعہ منایا جاتا ہے ہر سال, اور اتفاقاً انہی ایام میں منایا جاتا ہے. یہی تقریباً دن ہے, میرے جو ذہن میں دقیق ڈیٹ نہیں ہے اس کی, لیکن دن یہی ہے وہ, یہی بہار کے دن ہے جو ہے وہ, مارچ کے آخری, بالکل یہی دن ہے, ابھی منایا جائے گا وہ, یہ بنایا گیا ہوگا. اب دیکھیں کہ اس واقعہ میں خود پاپ جو ہے وہ بھی شرکت کرتا ہے, اور بہت سارے لوگ شرکت کرتے ہیں, اور کیا کرتے ہیں وہاں پہ, وہاں پہ سارے کالے کپڑے پہنتے ہیں, اور سارے جو ہے موم بتیاں جلاتے ہیں, اور سارے جو ہیں باقاعدہ بعض گریا بھی کرتے ہیں, اور بعض لوگ جو ہیں وہ جیسے ہم نوحہ پڑھتے ہیں اسی طرح کے وہ سلو سلو والے سرود بھی پڑھتے ہیں, آہستہ آہستہ والے, جس سے اظہار غم کرتے ہیں وہ. لیکن یہ جو واقعہ, بعض لوگ ادھر جمع ہوتے ہیں یہ عزاداری کے لیے, یہ غم منانے کے لیے, اور بعض لوگ جو ہیں وہاں پہ جمع ہوتے ہیں صرف پاپ کو دیکھنے کے لیے, یا مثلا سیر و تفریح کی خاطر. اب آپ دیکھیں کہ یہ جو واقعہ ہے اس میں جو لوگ جمع ہو رہے ہیں, اس کا پیریڈ کتنا ہے, اس کا ٹائم کتنا ہے, تقریباً 2000 سال, کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت 2000 سال ہو گئے, 2004 سال, اور یقیناً اس کے بعد ہوا ہے, 1900 کچھ سال ہم لگا سکتے ہیں کہ اتنا عرصہ اسے ہوا ہے. ٹھیک ہے کہ واقعہ کربلا کو 1300 سال ہوئے ہیں, لیکن واقعہ مسیح کو جو ہے وہ 1900 کچھ سال ہوئے ہیں, لیکن ان دونوں واقعات کی جو عزاداری منائی جاتی ہے, ان دونوں کا فرق آپ دیکھیں کہ جہاں وہاں جو اجتماع ہوتا ہے, میں نے اس کی فلم دیکھی ہے, وہاں جو اجتماع ہوتا ہے اور وہاں جو لوگ کٹھے ہوتے ہیں اس عزاداری کو منانے کے لیے, مسیح کی عزاداری کو منانے کے لیے, وہاں اس طرح اجتماع ہوتا ہے جیسے ہمارے کسی مرجع کا ختم ہو سالانہ. یعنی دونوں کا اگر مقایسہ کیا جائے تو ایسے ہے جیسے ہمارے کسی عالم دین کی وفات ہو گئی ہو اور اس کے لیے ختم رکھا ہو سالانہ, یا مثلا جو ہے وہ کسی مرجع کی وفات ہوئی ہو اس کی تشریح کے لیے جو ہے وہ لوگ شرکت کریں, اس طرح کیفیت ہوتی ہے. یعنی اتنے کم لوگ ہوتے ہیں, لیکن جو یہ عزاداری امام حسین علیہ السلام کے لیے, یہ تو ایسے نہیں ہے, اس میں تو بہت زیادہ وسعت ہے. اب دیکھیں امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ کی جب وفات ہوئی تھی تو لاکھوں اور کروڑوں انسان تھے وہاں پہ, اور یہ جو پاپ کے ہاں, یا اس مثلا جو سن پیٹر پتہ نہیں نام ہے اس جگہ کا, وہاں پہ جو مثلا جو جمع ہوتے ہیں وہ اتنے بھی جمع نہیں تھے, اس کی بہت بڑی مثال ہے. اور اسی طرح جو پچھلے سال 40 میں امام حسین علیہ السلام کی عزاداری کے لیے اجتماع بتایا گیا ہے. سب سے کم پاکستانی ٹی وی نے بتایا تھا وہ 20 لاکھ بتایا تھا, سب سے کم. پتہ نہیں کیوں انہوں نے کم, پتہ نہیں کوئی کون بیٹھا ہوگا وہاں پہ, لیکن یہ کہ سب سے کم 20 لاکھ بتایا ہے, سب سے کم. تو دیکھیں کہ اس واقعہ اور اس واقعہ میں طول میں تو چھوڑا, اور وہ دیکھیں اس میں تر و تازگی بھی نہیں ہے. وہاں کوئی فن کرنے جاتا ہے, کوئی مزہ کرنے جاتا ہے, کوئی پاپ کو دیکھنے جاتا ہے, کوئی واقعہ مومبتیاں بس جلاتا ہے. لیکن اس واقعہ میں کیا ہے کہ وہی تر و تازگی موجود ہے. وہ تر و تازگی کیا ہے کہ 2 مہینے 8 دن مومنین متواتر آتے ہیں ہر جگہ پہ, آ کے پھر مجلس سنتے ہیں, پھر اس کے بعد سینہ زنی بھی کرتے ہیں اور نوحہ بھی کہتے ہیں, حتیٰ کہ ہر سال وہی باتیں تکرار ہوتی ہیں. کوئی نئی بات تو اپنے سے بنا کے کوئی پیش نہیں کرتا مصائب, لیکن اسی طرح تر و تازگی ہے اس کی. اور اتنا بڑا فرق ہے اس واقعہ میں اور اس واقعہ میں. لیکن جو اس میں وجہ ہے وہ یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی ذات ہے. وہ یہ نہیں کہ حضرت مسیح کی ذات جو ہے وہ کم تر تھی, لیکن وہ الگ بحث ہے کہ کیوں اس میں تحریف ہوئی اور لوگ کیوں ابھی اس کو تر و تازگی سے نہیں مناتے, ایک الگ بات ہے. اب آپ دیکھیں کہ پتہ یہ چلا کہ یہ واقعہ جو ہے عزاداری, جس کا اثر ہے, جس کا اظہار عزاداری ہے اس واقعہ کا, اتنی پرشکو انداز میں منائی جا رہی ہے اور تر و تازگی کے ساتھ, یہ دلیل بنتی ہے کہ اس عزاداری سے جو ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ اس واقعہ کی حقانیت اور دین کا زندہ کرنا ثابت ہوتا ہے. اور دیکھیں آپ کہ جب ہم یہ عزاداری مناتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے, یہ تو نہیں ہوتا فقط کہ مثلا دوستان مومنین و مومنات آتے ہیں, عزاداری کرتے ہیں, 2-4 آنسو بہاتے ہیں اور اٹھ کے چلے جاتے ہیں. نہیں, ہر سال لاکھوں آدمیوں کی ہدایت ہوتی ہے, لاکھوں آدمیوں کو نالج ملتا ہے, بچوں کو پرورش ہوتی ہے, بچوں کی تربیت ہوتی ہے, اسی طرح جس کے سوالاتوں سے جواب ملتے ہیں, یعنی علم ملتا ہے, ہدایت ملتی ہے. ان شاء اللہ آخر میں عرض کروں گا. تو پتہ چلا یہ عزاداری جو ہے ایک شے ہے جو اس واقعہ کی حقانیت اور اسلام کو زندہ کرنے کے لیے ثابت ہوتی کرتی ہے, عزاداری ہے. اب آگے چلتے ہیں کہ یہ عزاداری میں پہلی چیز وسعت تھی, اب دوسری چیز کیا ہے؟ دوسری چیز عزاداری میں یہ ہے کہ اس عزاداری کا جو اثر ہے, یعنی جو برکات ہے نا, اس سے پہلے اہمیت عزاداری لے آتے ہیں تاکہ بہتر ہے. اہمیت عزاداری جو ہے کہ دیکھیں کہ پہلے تو عزاداری میں وسعت تھی, اور دوسرا یہ کہ اس عزاداری کی اہمیت کتنی ہے, کس قدر اس اہمیت کی حامل ہے. اگر آپ پہلے مطلب سے یعنی کہ عزاداری کی وسعت کو ذہن میں رکھتے ہوئے دوسرے مطلب کو یعنی اس کی کیا اہمیت ہے اس کو بھی ذہن میں رکھیں, وہ بھی عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں, کہ طول تاریخ میں جب سے امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہوئی ہے اس کے بعد سے اب تک کیا ہوا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی عزاداری کے لیے اور امام حسین علیہ السلام کی قبر کو ایک سلام کرنے کے لیے, صرف ایک سلام کرنے کے لیے اتنی قربانیاں دی گئی ہیں, مثلا عزاداری کے لیے اور قبر کو سلام کرنے کے لیے. آج بھی آج دیکھ رہے ہیں کہ اسی عشورا میں, دور نہیں جانے کی ضرورت, اسی عشورا میں کربلا میں کیا لینے آئے تھے لوگ, سلام کرنے آئے تھے نا امام کو, عزاداری کرنے آئے تھے نا. اور آج, اور پتہ بھی تھا, اور ہم عراق کے حالات بتا رہے ہیں, جب روز کئی بم پھٹتے ہیں, کئی وہاں جو ہے وہ شہادتیں ہوتی ہیں یا کئی باطل جہنم ہوتے ہیں, تو وہاں پہ جو ہے وہ پتہ تھا کہ یہ امکان موجود ہے. بلکہ مجھے ایک دوست نے فون کر کے بتایا بھی کہ میں وہاں موجود تھا اور مجھے شہادت نہیں مل سکی, میں دیکھتا رہا ہوں سارا کچھ, لیکن امکان تھا یہ بات کا. لیکن دیکھنے عاشورا کے دن عزاداری منانے گئے تھے اور امام کو سلام کرنے گئے تھے اور آج بھی قربانی دینی پڑی. چلو وہاں تو کربلا تھی, پاکستان آ جائیں, پاکستان میں عاشور کے دن کیا ہوا ہے, کیا کر رہے تھے لوگ, عزاداری منا رہے تھے, امام کو پرسا دے رہے تھے, امام کو سلام کر رہے تھے, دور سے ولو کر رہے تھے, لیکن کیا تھا کہ وہ بھی برداشت نہیں ہے دشمن کو. اور کیا ہوا ہے کہ جس کی وجہ سے دشمن نے حملہ کیا ہے اور شہادتیں ہوئی ہیں, قربانی دی ہے اس پہ بھی. اب طول تاریخ میں آ جائیں تو سب سے صفاق جو دور گزرا ہے وہ عباسی خلفاء کا گزرا ہے, کہ متوکل جو ہے عباسیوں کا آخری ہے, بلکہ مولا علی علیہ السلام نے اس پہ لعنت کی ہے اور کہا ہے کہ ان کا جو دسواں ہے خداوند عالم اس پر لعنت کرے. اور اتنا خبیث الاخبث انسان تھا یہ کہ یہ مولا علی علیہ السلام کے لیے منبر سے زیب نہیں دیتا. میں عرض کروں کہ آپ تاریخ میں مراجعہ کر سکتے ہیں کہ اس کا کیا رویہ تھا علی علیہ السلام کے لیے, بہت دشمن تھا یہ. اس نے اس کے دور میں مومنین اپنی ہاتھ پہ جان رکھ کے صرف سلام کے لیے جاتے تھے اپنے مولا کے. ایک بھائی دینا پڑتا تھا, بیٹا دینا پڑتا تھا, ہاتھ کٹوانا پڑتا تھا. یہ پوری قربانیاں جو ہیں, یہ میں فقط آپ کو تاریخ دہرا نہیں رہا, صرف ایک نتیجہ نکال کے دینا چاہتا ہوں آپ کو کہ یہ ساری قربانیاں. پھر اس کے بعد اس نے تین مرتبہ امام حسین علیہ السلام کی قبر کے اوپر جو ہے وہ منع کر دیا, وہاں پانی چھوڑ دیا, وہاں پہ حل چلانے کے لیے بیل لے آیا, وہاں پہ جو طرح طرح کے ظلم کیے, لیکن یہ مٹ نہیں سکا. یعنی کس وجہ سے؟ کیونکہ طول تاریخ میں اتنی قربانیاں دی اس زیارت کے لیے. یہ جو زیارت تھی صرف کیا کرنا ہوتا تھا, جا کے زیارت کے کیا کرنا ہے کہ امام روزے میں تشریف فرمائے, ذریعے میں تشریف فرمائے, السلام علیکم یا ابا عبداللہ ہی کہنا ہے نا, یا تھوڑی لمبی زیارت پڑھنی ہے نا, خطابات اور القابات دینے ہیں, اس پہ سلام کرنا ہے, اس سے زیادہ کیا ہے؟ یا بوسو کنار کرنا ہے کسی کا؟ اگر سوچیں سمپلی کیا نقصان ہے اس میں, کیا نقصان ہے اس میں؟ لیکن دشمن سمجھتا ہے کہ اس میں میرا کیا نقصان ہے, اور میں آخر میں عرض کروں گا. اور دوست بھی سمجھتے ہیں کہ ہم اس سے کیا برکت لیں گے, کیا اثر لیں گے. اب دیکھیں کہ طول تاریخ میں ایک واقعہ عرض کرتا تو اسی متوکل ملعون کا, یہ تو زیارت کی بات تھی. اب دیکھیں کہ عزاداری میں کیا تھا کہ ایک مرتبہ یہ ملعون جو ہے اس نے اتنی عزاداری منع کی تھی کہ کسی کو اجازت نہیں تھی. یہ پہاڑ پہ چلا جاتا ہے, شکار کھیلتا جنگل میں, رات کا وقت ہے, پہاڑ پہ جاتا ہے, دیکھتا ہے کہ وہاں سے کچھ خواتین کی سسکیوں کی آواز آتی ہے, اور یہ کہتے یہ جنگل کی آواز گونجتی ہے, کہاں سے یہ سسکیوں کی آواز آئی ہے؟ پیچھے لوگوں کو بھیجتا ہے, سپاہیوں کو, دیکھتے ہیں کہ وہ ایک پیچھے خیمہ بنا ہوا ہے, جنگل ہے, وہاں پہ تین یا دو عورتیں ہیں, ایک خاتون دوسری کو مرثیہ سناتی ہے اور دونوں کو مرثیہ سناتی ہے, اور وہ سسکیاں لے کے روتی ہیں, اور وہ عاشور کا دن تھا, سسکیاں لے کے روتی ہیں. اور واقعی خواتین کا بہت بڑا کردار ہے اس عزاداری کو بچانے میں, انشاءاللہ میں آئندہ گفتگو میں عرض بھی کروں گا. یہ حالت تھی جب اس ملعون نے یہ دیکھا کہ میں اس کو نہیں روک سکتا, کہ یہ اس قدر عمیق اور گہری ہے یہ کہ میں اس کو نہیں روک سکتا. پھر اس نے جو ہے کہا تھا کہ میرے بس کی یہ بات نہیں ہے, پھر اس نے عقب نشینی کی تھی. تو پتہ چلا یہ جو عزاداری ہے, یہ طول تاریخ میں جو قربانیاں دی ہیں تشیعوں نے, اور عاشقان آل محمد نے, عاشقان امام حسین علیہ السلام نے جو قربانیاں دی ہیں وہ کیوں دی ہیں؟ سوچیں تو یہ اتفاقی ہے کوئی, یہ کو اتفاق ہو گیا ایک صدفتن, اچانک سڈنلی جسے کہہ سکتے ہم کہ وہ ایسے ہو گیا, ایسے تو نہیں ہوا. ہاں درست ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی محبت عاشقان حسین کے دل میں خداوند عالم نے ڈالی ہے, لیکن خدا جو کام کرتا ہے وہ ظاہری سببات کے بغیر تو نہیں کرتا, ظاہری سبب بھی اس میں موجود ہے. ہاں اس میں دو سبب ہیں, ایک سبب یہ ہے کہ رسول خدا اور اہل بیت علیہ السلام کی وہ روایات, کون سی روایات؟ جس میں باقاعدہ رسول فرماتے ہیں, اہل بیت علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی حق کے حسین جان کے ایک سلام کرے تو اس کا یہ سلام حج و عمرے کے برابر ہے, حج و عمرے کے برابر ہے. اور یہ باقاعدہ 45 روایات شیخ صدوق علیہ رحمہ نے اپنی کتاب میں ثواب الاعمال میں نقل کی, آپ ادھر سے مراجعہ کر کے 45 روایت گن کے میں کہہ رہا ہوں کہ وہاں پہ موجود ہے. اب اسے اور بعض جگہ 70 حجوں کا ذکر ہے, بعض جگہ ہزاروں حجوں کا ذکر, 70,000 کا ہے, بہت زیادہ وہاں پہ روایات موجود ہے. جو کم ترین روایت تھی میں نے آپ کی خدمت میں وہ پیش کی, ممکن ہے کسی کے ذہن میں کہ اتنے حج اور عمرے کیسے, کیا کہ ایک تو یہ چیز ہے, اور دوسری چیز کون سی ہے؟ وہ دوسری چیز خود اس واقعہ کا اثر. ممکن ہے کہ رسول خدا کے قول پہ, ان کے اقوال پہ, ائمہ علیہ السلام کے احادیث اور اقوال پہ کوئی اتنی نظر نہ دیتا, کیونکہ بہت ساری لوگ نظر انداز کر دیتے ہیں, بہت ساری لوگ جو ہے تساؤل کر دیتے ہیں اس میں, لیکن اس میں کیوں نے تساؤل کیا انہوں نے؟ اس کو جو ہے ممکن ہے قول رسول سمجھ کے, کیونکہ رسول نے یہ بھی تو فرمایا تھا نا, الحسین و منی وانا من الحسین, انا من الحسین, اور انہیں کو قتل بھی کیا تھا ان سننے والوں نے, انہوں نے بھی تو یہ حدیثیں سنے ہوں گی لیکن قتل بھی کیا ہے. لیکن کیا وجہ ہے کہ یہ اسی کے ساتھ ساتھ کے اقوال بھی موجود ہیں, روایات بھی موجود ہیں, لیکن پھر بھی لوگ جو ہیں اتنی شدت سے جاتے ہیں. وہ دوسری ایک چیز ہے, وہ یہ چیز ہے کہ اس واقعہ کا ذاتی اثر ہے, وہ اپنی ذات سے جو اس سے ایک افیکٹ ہے, اثر نکلتا ہے, وہ جو ہے وہ انسانوں کو, مومنوں کو, عاشقوں کو وہاں تک قربانی دے کے جو ہے پہنچاتا ہے. اور یہاں میں یہ کہنے سے گریز نہیں کروں گا کہ طول تاریخ میں اگر کوئی کہے کہ یہ واقعہ جو ہے وہ کسی دوسرے واقعہ سے ملتا ہے, اس جگہ آ کے وہ دلیل نہیں دے سکتا کہ ممکن ہے بعض مشابتیں وہ دکھا دے کہ پانی فلاں کا بھی بند ہوا تھا, فلاں بھی ایسا ہوا تھا, فلاں کو بھی ذبح کیا گیا, یہ ہوا, ممکن ہے دے دے, لیکن اس کے بعد جو ہے اس کے زائرین نے جو ہے اپنے آپ کو کٹوا کٹوا کے جو ہے زیارتیں نہیں یہ کی, اپنے آپ کو ذبح کروا کے, اپنے بچے ذبح کرا کے کسی کے لیے زیارت نہیں کی, کسی کے لیے اتنی عزاداری برپا نہیں کی. یہی واقعہ کو امتیاز حاصل ہے کہ اسی پر جو ہے فقط امت نے اور عاشقان نے ابھی تک یہی رویہ رکھا ہوا ہے اور ابھی تک تک رہے ہیں, لٹ رہے ہیں, پٹ رہے ہیں, مٹ رہے ہیں, یہ وجہ ہے اس کی. لہذا اب دیکھیں کہ وہ کیا چیز ہے جو لے آتی ہے, وہ ہی خود اس واقعہ کا اثر ہے. اب بلند سلوات پڑھے, میں آپ کو عرض کرتا ہوں. وہ اثر کیا ہے, وہ کیا اثر ہے؟ دیکھیں, ایک ہوتا ہے کہ واقعہ کے متعلقات, اس کے متعلق جو ہے وہ اقوال, جیسا کہ میں نے عرض کیا رسول خدا نے فرمایا ہے. ہاں اس کا اثر ہے, روایات کا اثر ہے, ہم انکار نہیں کرتے, لیکن وہ جو چیز ایک جو جس نے اس روایت کو سنا بھی نہیں ہوتا, ممکن ہے بعض لوگ ایسے ہوں وہ بھی زیارت کو جائے جنہوں نے ان روایات کو نہیں سنا کبھی. مثلا کون, بہت سارے غیر مسلم جاتے ہیں زیارت کو, اور یہ نا کوئی کہے کہ نہیں ایسی بات ہے, یہ نہیں, جاتے ہیں وہاں. اور میں نے خود شام میں بھی دیکھا ہے کہ عیسائی عورتیں سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کے دروازے پہ پہلے آتی ہیں, میں خود وہاں زیارت کے لیے گیا, میں نے دیکھا ہے, اور بعد میں جو ہے وہ اپنے کام پہ بعض اوقات جاتی ہیں اور باقاعدہ پردہ لے کے آتی ہیں, کیونکہ بی بی کے حرم کا قانون ہے یہ کہ وہاں سے باہر سے چادر لے کے, بولو باہر جو بھی جس صورت میں ہو اندر اس نے چادر لے کے آنا ہے. تو اسی طرح امام حسین علیہ السلام کے دروازے پہ بھی لوگ جو ہیں وہ حاضری دیتے ہیں, احترام کرتے ہیں. اب دیکھیں کہ یہ اثر کیا اثر ہے. ہم سب کا یہ عقیدہ ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں, اللہم صلی اللہ علیہ وسلم, رسول خدا کی جو ذات ہے وہ سب سے افضل ہے, مقام کے اعتبار سے سب سے افضل ہے آئمہ علیہ السلام سے, انبیاء سے. اب دیکھیں کہ رسول خدا کی بھی تو وفات ہوئی تھی, رسول خدا نے بھی ہجرت کی تھی, وہ بھی مظلوم زندگی انہوں نے بھی گزاری ہے, لیکن رسول خدا کی بھی زیارت بھی ہے, روزہ اقدس بھی موجود ہے. لیکن واقعا میں یہ دلیل کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ رسول خدا کی, یہ کہ نہیں میں رسول خدا کا مقام کم ہے, یہ نہ کوئی سے انتظار کرے, نہیں, میں اصل واقعیت عرض کر رہا ہوں کہ رسول خدا کی زیارت اور ان کی مظلومیت اور ان کے رونے کے اوپر وہ روایات موجود نہیں ہے, وہ تاکید موجود نہیں ہے خود رسول سے بھی, جو کہ امام حسین علیہ السلام کے لیے ہے, جو کہ امام حسین علیہ السلام کے لیے ہے, یہ رسول کے لیے نہیں ہے. اس کے بعد ہم دیکھیں کہ امیر المومنین کا مقام ہے, آئمہ میں سب سے افضل امیر المومنین, ہم امیر المومنین کی عزاداری مناتے ہیں, رمضان میں مناتے ہیں, پرشکو انداز میں مناتے ہیں, لیکن آیا وہ عزاداری امام حسین علیہ السلام کی عزاداری یعنی روز عاشورہ یا روز اربعین سے مقایسہ ہے اس کا؟ اس سے ہم مقابلہ کر سکتے ہیں؟ کبھی مقابلہ نہیں کر سکتے. یعنی ہیجانات ہی مختلف ہوتے ہیں, عواطف ہی مختلف ہوتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ مثلا صرف یہ فرق ہے کہ دیکھنے میں, نہیں, بلکہ دل کی کیفیت بھی تھوڑی محبت ایک جیسی ہے سب آئمہ کی, سب ایک نور سے ہیں, لیکن جو کیفیت امام حسین علیہ السلام کے لیے ہے وہ کسی دوسرے امام کے لیے نہیں ہے. باقی امام بھی ذبح ہوئے, شہید ہوئے, باقی امام کو بھی جو ہے وہ اذیتیں پہنچائی گئی, قیدوں میں رہے, بند میں رہے, زہر دیا گیا, مشکلات ہوئی, لیکن کیا وجہ ہے کہ یہ کیفیت امام حسین کو حاصل ہے. اور اسی طرح حدیث بھی ہے کہ جو میں سرنامہ کلام میں بھی عرض کرتا ہوں, ان الحسین مصباح الہدا وسفینۃ النجات, کہ حسین چراغ ہدایت ہیں اور سفینہ نجات ہیں, نجات کی کشتی ہیں. باقی آئمہ بھی تو نجات کی کشتی ہیں نا. یہ میں آپ کو تھوڑا سوال دے رہا ہوں یہاں پہ کہ کیا وجہ ہے کہ سارے آئمہ ایک نور سے ہیں, مقام کے اعتبار سے رسول افضل, پھر امیر المومنین, اسی طرح تدریجن, لیکن جو سفینت النجات کہا جا رہا ہے کس کو کہا جا رہا ہے؟ مصباح الخدا کہا جا رہا ہے. کس کو کہا جا رہا ہے؟ امام حسین علیہ السلام کو. اور حتیٰ کہ ہم خود جامع کبیرہ جو زیارت ہے اس میں کہتے ہیں کہ اے آئمہ اہل بیت رحمۃ السلام, آپ سفینہ نجات ہیں, آپ نجات کی کشتی ہیں, آپ کے ساتھ جو تمسک کرے گا وہ بچ جائے گا, جو پیچھے ہٹے گا غرق ہو جائے گا اور گمراہ ہو جائے گا. یہ کہتے ہیں اس میں بھی. لیکن جو سفینت النجات حسین ہے, کیا وجہ ہے کہ باقی آئمہ نہیں ہے؟ البتہ میں کمپیریزن نہیں کرنا چاہ رہا یہاں کہ مثلا کسی کے ذہن میں یہ ہو, نہیں, فقط میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ خصوصیات اور یہ عزاداری اور یہ قربانیاں اور یہ ولولہ, جوش, عواطف, انگیزے جو امام حسین علیہ السلام کے لیے ہیں وہ دوسرے آئمہ کے لیے نہیں ہے, جو کہ نظر آ رہا ہے, اور اس کا کوئی انکار بھی نہیں کر سکتا. یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ بات جھوٹ ہے, یہ بات غلط ہے. کیوں دوسرے آئمہ کے لیے نہیں ہے؟ اور اسی طرح جتنی روایات اور جتنے مثلا اقوال امام حسین علیہ السلام کے لیے, جتنے مرثیے, جتنے نوحے, جتنے مثلا یہ سب چیزیں مصاحب ذکر کیا جاتا ہے, باقی آئمہ کے لیے نہیں ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ کون سی خصوصیت حاصل ہے اب عبداللہ کو؟ امام حسین علیہ السلام کو کیا خصوصیت ہے جو وہ خصوصیت امام کے ماننے والوں اور عاشقان کے لیے ایک نمونہ بن رہی ہے؟ کون سی خصوصیت ہے؟ آپ انشاءاللہ بتائیں گے, بتائیں اگر کوئی برادر. جی, مظلومیت تو دوسروں کی بھی ہے. مولا علی علیہ السلام کے لیے کہ اشد المظلوم, بہت مظلوم ہے. آئمہ علیہ السلام سارے مظلوم ہیں. کوئی برادر؟ ہاں, ایک قدر جواب آپ کا قریب ہے, باقی نے بھی زندہ کیا البتہ. قیام یہ بھی صحیح ہے, لیکن تھوڑا تھوڑا وہ پراپر عرض کرتا ہوں. صلوات پڑھیں بلند آواز میں. یہ ایک سوال ہے, اصل ممکن ہے ہمارے بچے بھی کریں کہ کیا وجہ ہے کہ ہم دوسرے آئمہ کی نہ اتنی شہادت پڑھتے ہیں, نہ مثلا ان کا یہ سوال بھی ہے ذہن میں کہ کیا وجہ امام حسین علیہ السلام کون سی ایسی خصوصیت حاصل ہے. ہے ہمارے بچوں کے ذہن میں بھی سوال, کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے, اگر ایک جملے میں عرض کروں, کہ امام حسین علیہ السلام کی زندگی میں جو مسائل اور حوادث تھے, آپ توجہ رکھیے گا, بہت ایک لائن ہے لیکن اس میں بہت کچھ چھپا ہوا ہے, کہ زندگی میں جو حوادث اور واقعات تھے, یعنی امام کی زندگی کی جو شرائط طے پا چکی تھی, یعنی جو احوال اس وقت کا ماحول بن چکا تھا, وہ اس طرح تھا جس نے امام حسین علیہ السلام کی شہادت تک پہنچایا, اور وہ سبب بنی وہ احوال اور وہ حالات اور ماحول کہ جو امام حسین علیہ السلام کو یہ خصوصیت بخش رہے ہیں. ممکن ہے یہاں پہ مبہم رہا ہو, میں عرض کرتا ہوں کہ آئندہ گفتگو میں جو مفصل آئے گا کل کی انشاءاللہ گفتگو, پرسوں کی, کہ کس طرح کا ماحول تھا. اور بہت کم پڑھا جاتا ہے کہ مثلا امام حسین علیہ السلام نے 61 ہجری سے لے کر 51 ہجری تک, امام حسن علیہ السلام کی شہادت 51 میں ہوئی, 61 میں امام کی ہوئی, اس دوران امام کیا کرتے رہے, یہ بہت کم بیان ہوا ہے. یہ انشاءاللہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا, کون سا زمانہ تھا یہ, کس حالات, کیا حالات تھے, امام حسین علیہ السلام نے کیوں معاویہ کے دور میں قیام نہیں کیا, کیونکہ 10 سال تھے نا, اس کی تو 57-58 میں جو ہے موت ہوئی ہے نا معاویہ کی, کافی دیر سے 51 سے 7 سال بنتے ہیں, لیکن کیوں اس دور میں قیام نہیں کیا, کیا وجہ ہے؟ یہ بھی انشاءاللہ آئندہ گفتگو میں عرض کروں گا. خصوصیت کیا ہے سوال تھا, وہ یہ کہ امام کی حالات اور ارد گرد کے واقعات اور اجتماعی زندگی فردی نہیں, اجتماعی زندگی کی حالت یہ ہو گئی تھی کہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہوئی, اور اس شہادت کا جو ثمرہ اور پھل ملا وہ یہ ساری برکات اور یہ ساری خصوصیات ہے, جو خصوصی فقط امام حسین علیہ السلام کی ذات میں. کسی دوسرے امام علیہ السلام کی ذات میں نہیں ہے، فقط امام کی ذات میں ہے. وہ کیا ہے میں عرض کرتا ہوں. دیکھیں ہمارا عقیدہ ہے کہ اہل بیت ایک نور سے ہیں، من نور واحد، سب کا ایک نور ہے. اور اگر یہی شرائط، یہی مسائل اگر امام حسن علیہ السلام کی زندگی میں آتے تو یقیناً امام حسن علیہ السلام ایسے کرتے. کیوں؟ لوگ بعض کا کیا دیتے ہیں، وہ ان کا سبز رنگ ہے اور ان کا سرخ رنگ تھا، وہ سلو پسند تھے اور وہ جنگ پسند تھے. یہ غلط بات ہے، یہ غیر کا ڈالا ہوا ڈالی ہوئی فکر ہے تشیعوں میں، قطعاً ایسا نہیں ہے. آئمہ کا مزاج ایک ہے، آئمہ کے مزاج میں فرق نہیں ہے. اگر کبھی اختلاف واقع ہوتا ہے ان کے عمل میں تو وہ ماحول اور شرائط کی وجہ سے ہوتا ہے، وہ ظاہری کیفیات کی وجہ سے ہوتا ہے، ورنہ ان کا مزاج ایک ہے. کیونکہ ان کا مزاج دین ہے اور دین ایک ہے، یہ ایک الگ موضوع ہے کہ دین ایک ہے، مزاج بھی ان کا ایک ہے. یہ نہیں ہے کہ ان کے مزاج الگ الگ ہیں. اگر مزاج الگ الگ ہو دین الگ الگ ہے، دین الگ الگ نہیں ہے. قرآن کہتا ہے دین ایک ہی ہے، آدم سے لے کر تا قیام قیامت دین ایک ہے، اور وہ کیا ہے؟ اسلام. اب آپ دیکھیں کہ یہ جو خصوصیت ہے، اگر کسی بھی امام کو یہ شرائط مہیا ہوتی، یہ ماحول آ جاتا، تو یقیناً 100% وہ بھی اسی طرح عمل کرتے، اور یہ خصوصیت اس امام کو ملتی جو امام حسین علیہ السلام کو خداوند عالم نے بخشی ہے. اب آپ دیکھیں کہ یہاں ایک اور سوال رہ جاتا ہے کہ کیوں دوسرے امام اس وقت نہیں آئے؟ یعنی 61 ہجری میں امامت کا جو دورانیہ تھا 51 سے 61 ہجری تک، دوسرے امام کیوں نہیں آئے؟ میں مولا علی علیہ السلام کیوں نہیں آئے، یا دوسرے آئمہ کیوں نہیں آئے؟ یہ بھی ذہن میں سوال. یہ اب جو سوال ہے اس کا جواب کوئی عالم یا کوئی کتاب نہیں دے سکتی. کیوں؟ یہ تقدیر الہی ہے. یہ کیا ہے؟ تقدیر الہی ہے. اب میں نہیں کہہ سکتا کہ کیوں امام حسین علیہ السلام کو 51 سے 61 ہجری کو رکھا، یہ وہی بتا سکتا ہے، اسی کی مصلحت تھی کہ حسین کو اس نے چن لیا کہ اتنی بڑی قربانی دے دے. مثلا اتنا بڑا جو ہے حادثے سے، جو ہے اپنے وجود سے، وجود دے کے، اپنا جسم، اپنے بچے دے کے اس حادثے سے جو ہے دین کو بچا لے، یہ اس کی مصلحت ہے کہ کیوں امیر المومنین کو نہیں رکھا، کیوں دوسرے آئمہ کو نہیں رکھا. لیکن یہ یہاں تک میں عرض کر سکتا ہوں، جو میں نے کتابوں تک پڑھا ہے وہ یہ کہ اس لیے یہ خصوصیات ہے کیونکہ یہ ماحول اور شرائط ایسی تھی، جیسا کہ آقا صاحب نے فرمایا کہ دین کو زندہ کیا، کیونکہ دین مردہ ہو چکا تھا. اور امام حسین علیہ السلام کے جملے ہیں، احیاء دین کیا، اور کس کے ذریعے؟ جو آقا صاحب فرمایا کہ مظلومیت کے ذریعے، شہادت کے ذریعے، اور ایسی شہادت جو کہ کسی امام کی اس طرح کی شہادت نہیں ہوئی. سارے آئمہ شہید ہوئے ہیں الا امام زمان علیہ السلام، امام کے بارے میں بھی روایت ہے کہ شہید ہوں گے، لیکن صرف امام کی شہادت ایسی ہے کہ جو دنیا کو لرزہ دیتی ہے. اور فقط امام کی شہادت نہیں ہے اس میں، بلکہ چھوٹوں سے لے کر بڑوں تک جو ساری شہادتیں ہیں، اور پھر یہاں تک بھی نہیں ہے، بلکہ بعد میں جو کردار زینبی ہے وہ ایسا ہے کہ جو ممکن ہے شہادت پہ بھی نہ ہل سکے، نہ رو سکے، لیکن کردار زینبی جو ہے اور زینب سلام اللہ علیہ اور بچوں کے ساتھ جو کیا گیا اس کو دیکھ کے وہ ہل جاتا ہے. وہ کہتا ہے یہ تو کسی جگہ بھی نہیں ہے، یہ طول تاریخ میں یا آئندہ بھی موجود نہیں ہے. لہذا وہ خصوصیات ہیں کون سی؟ جو شرائط اور ماحول نے پیدا کی تھی کہ امام حسین علیہ السلام نے جو ہے باقاعدہ قیام کیا اور دین کو زندہ کیا. اگر دوسرے آئمہ ہوتے تو یقیناً وہ بھی اسی برکات کو لیتے، اسی خصوصیات کو رکھتے. لیکن خدا کی مصلحت کیا ہے؟ واللہ عالم بالصواب، کہ وہ جانتا ہے کہ حسین کو کیوں چنا. لیکن یہ ہے کہ حسین کے پاس یہ خصوصیات موجود ہیں آئمہ میں، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا. اب آگے چلتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو خصوصیات ہیں کس طرح امام نے حاصل کی، کیفیت کیا تھی حاصل کرنے کی. یہ ممکن ہے، کیونکہ میرا وقت جو ہے وہ تمام ہو رہا ہے اور آپ کو میں زحمت نہیں دینا چاہتا ایک گھنٹے سے زیادہ، کہ یہ جو باقی بات ہے انشاءاللہ میں کل آپ کی خدمت میں عرض کروں. دوسرا کہ عاشورہ، قیام عاشورہ میں تحریف نہیں ہوئی، یہ انشاءاللہ کل, کیونکہ وقت میرا تمام ہو گیا. اب دیکھیں کہ اسی مطلب کو بند کر کے میں ذکر مصائب پہ آ جاتا ہوں. اب دیکھیں کہ یہ جو برکات ہیں یہ کیسے امام حسین علیہ السلام نے حاصل کی, یہ تو انشاءاللہ کل اس کا جواب آئے گا. لیکن کیا برکات تھی, یہ کیا اثرات ہیں جو کہ کسی عاشق کو کٹنے پر, مرنے پر, لٹنے پر, مٹنے پر مجبور کر دیتی ہیں, جان دینے پر مجبور کر دیتی ہیں, اور وہ عاشق آ جاتا ہے. مثلا پاکستان میں پتہ ہے اب کہ ممکن ہے کسی وقت بھی فائرنگ ہو جائے, لیکن پھر بھی لوگ مجالس میں آتے ہیں, پھر بھی جلوس میں شرکت کرتے ہیں, اور متعدد شہادتیں ہو چکی ہیں ہزاروں کے حساب سے, لیکن اپنے عزاداری سے پیچھے نہیں ہٹتے, کہتے ہیں موت آئے گی آ جائے, مسئلہ نہیں ہے. یہ کون سا عمل ہے, کون سا عامل ہے جو اس کو یہاں تک لے آتا ہے مائنڈلی طور پہ, دماغی طور پر, سوچ کے اعتبار سے کیا ہے وہ؟ وہ یہ ہے کہ وہ امام حسین علیہ السلام کے اس واقعہ کا اثر ہے. وہ واقعہ کا اثر کیا ہے؟ بہت ساری کرامات, بہت ساری چیزیں آپ سن چکے ہیں ممبر سے بھی, ویسے کتابوں میں پڑھ چکے ہیں. میں صرف تبرکن اور تیمنن اور ایمان کی تازگی کے لیے ایک واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کر کے آپ کی رحمت کو پراپت کرتا ہوں. یہ جو واقعہ ہے یہ خاک کربلا کا واقعہ نہیں ہے, خاک کربلا کا, کیونکہ خاک شفا ہے نا, وہ خاک شفا کا واقعہ نہیں ہے. یہ واقعہ ہے اس خاک کا کہ جو عزادار حسین اپنے سر یا ماتھے پہ لگاتا ہے, اس خاک کا واقعہ, یہ اس مٹی کا واقعہ ہے. آپ جانتے ہیں کہ ہمارے بہت بڑے فقی آیت اللہ العظمہ سید بروجردی, حسین بروجردی گزرے ہیں. آئے حسین بروجردی کا مقام تشیعوں میں بہت بلند ہے. وہ حوضہ علمیہ کم میں مقیم تھے, ان کی قبر بھی حرم معصومہ سلام اللہ علیہ میں موجود ہے. جو زائد گئے وہاں پہ, جو سب سے اوپر قبر شیشے میں بنی ہوئی ہے, وہ انہی کی قبر ہے, مسجد اعظم کے بالکل ساتھ. اور سب سے پہلے تزیح المسائل کتاب لکھنے والے آغا حسین بروجردی ہیں, حسین بروجردی ہیں, انہوں نے لکھی تھی. علامہ طباطبائی اور آغا حسین بروجردی ایک ہم اثر ہیں, ایک وقت کے ہیں. اب دیکھیں کہ آغا حسین بروجردی کی عمر 30 سال یا کچھ جوانی کی عمر تھی, تو آغا کی آنکھیں جو ہیں وہ کمزور ہو گئیں, اور اتنی کمزور ہوئی کہ آپ نزدیک سے بھی کتاب نہیں تھے پڑھ سکتے. جوانی کی عمر میں, جوانی کی عمر میں کتاب نہیں تھے پڑھ سکتے. ہوا یہ کہ جب عاشورہ آیا تو انہوں نے, ان کے گھر جو تھے مرجع دینی تھے, ان کے گھر ماتمی آتے تھے, ان کے گھر عزادار حسین آتے تھے. کس لیے؟ کہ ماتم کرنے کے لیے. اور ایران میں کم میں یہ رواج ہے کہ عاشور والے دن اکثر عزادار جو ہیں ادھر بھی گیلی مٹی لگاتے ہیں, ماتھے پہ بھی اور سر پہ بھی. البتہ دوسری جگہ پہ بھی رواج ہے, بعض جگہ ہاتھ اڑاتے ہیں عاشور کے دن, بعض جگہ جو ہے وہ مٹی لگاتے ہیں, بلکہ ایران میں گیلی مٹی لگاتے ہیں یہاں پہ. اب آپ دیکھیں کہ جب آئے حسین حسین بروجردی کے گھر یہ عزاداران حسین آئے, تو اس وقت کیا ہوا؟ آغا نے ایک عزادار کے سر سے مٹی لی, تھوڑی سی مٹی لی, خاک, خاک کربلا نہیں ہے, خاک شفا نہیں ہے, اور بہت پرانا واقعہ بھی نہیں ہے, اسی صدی کا واقعہ ہے, اسی صدی کا. کیا کیا کہ خاک لی, اس وقت کیا کیا, خاک کو سرمے میں ملایا, اور سرمے میں ملا کے انہوں نے روز اپنی آنکھوں میں وہ سرما لگاتے تھے. کون سی خاک کو؟ جو عزادار حسین کے سر سے عاشورہ والے دن خاک لی تھی. اور باقاعدہ طور پر یہ معروف ہے واقعہ کم میں کہ آغائے بروجردی کی آنکھیں واپس آ گئی, ان کی نبینا پن ختم ہو گیا, اور آخری عمر تک نہ وہ عینک لیتے تھے اور نہ ہی کسی دوسری شے کی ضرورت تھی, اور باریک سے باریک عبارت دور سے بھی وہ پڑھ لیتے تھے. یہ کیا اثر ہے؟ یہ کیا اثر ہے؟ یہ کون سا اثر ہے؟ یہ اس واقعہ کی عزاداری کا اثر ہے. خود اس واقعہ یا اس مقام امام حسین علیہ السلام سے نہیں تھی خاک آئی, ایک عزادار کے سر سے. ممکن ہے عزادار گناہگار بھی ہو سکتا ہے, امکان ہے, لیکن اس خاک کا, کیونکہ اعتقاد تھا اور بعض لوگ دنیا میں پھیلا دیتے ہیں مراجع کرام کا یا علماء کا اعتقاد نہیں ہے آزاداری پہ. آئیے اس سے بڑی مثال دکھائیں. اعتقاد تھا تو آغا بروجردی فقیہ ہیں اتنے بڑے جنہوں نے اس ہاتھ کو لے کے سرما ڈالا تھا. اعتقاد تھا تو ڈالا تھا نا, عبث فیل تو نہیں کیا انہوں نے, اور کسی کو بتایا بھی نہیں تھا کہ میں یہ کام کر رہا ہوں, چلو میرا لکھ لینا, چلو میں نے ڈالی تھی. نہیں, جب آنکھیں لوٹ آئی ہیں تو لوگوں نے پوچھا کیا ہوا, کہاں سے علاج کروایا, تو انہوں نے بتایا کہ یہ علاج ہے, علاج ابا عبداللہ ہیں اور ان کی عزاداری ہے. لہذا یہ عزاداری کے اثرات ہیں, اور عزاداری سے فقط یہ نہیں ہے کہ یہ ایک اثر, اور بھی بہت ساری کرامات موجود ہیں, آپ نے سنے ہیں, دیکھے ہیں, بالکل موجود ہے معاشرے میں. یہ اثر ہے جو کہ ایک غیر, جو میں نے کہا تھا آزاداری محدود نہیں ہے علاقے سے یا مثلا ملت و مذہب سے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب یہ ظاہری اثرات, ظاہری افیکٹ دیکھتے ہیں لوگ, تو اس وقت بغیر کسی مذہب کی قید کے, بغیر کسی شے کے, اس اثر کو لینے اور اس معجزے کو اور کرامت کو لینے کے لیے آ جاتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے, اور وہ محدودیت سے نکل آتے ہیں. لیکن مال اصف ابھی بھی کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو اس لوگوں ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے بھی اسے انکار کرتے ہیں, تو وہ تو رسول خدا کا بھی انکار کر دیتے ہیں, ان کی چھوڑے. بہرکیف یہ پتا چلا کہ یہ واقعات معجزات اور کرامت اور اپنا اثر رکھتے ہیں. آخری مطلب عرض کروں کہ اس واقعہ کا توسل جب ہم کرتے ہیں تو ہماری دعائیں مستجاب ہوتی ہیں. شب جمعہ ہے آج, یہ بھی ضروری ہے مطلب کہ ہماری دعائیں مستجاب ہوتی ہیں. لیکن بیٹا بیٹھ جاؤ, اب دیکھیں کہ دعائیں جو مستجاب ہوتی ہیں, ہم دیکھتے ہیں کہ ظاہری دعائیں جو ہم نے مانگی مادے کے لیے یا مثلا دنیا کے لیے, وہ تو پوری ہو گئیں, ہم نے وہی دیکھی ہیں بس. بعض بات نہیں ہوتی تو ہم سمجھتے ہیں پتہ نہیں ہماری دعا پوری نہیں ہوئی یا کیا مسئلہ ہے. لیکن یہ دعاؤں کی کتابوں میں موجود ہے, اور اس سے میں عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں کہ بہت ساری, بیٹا بیٹھ جاؤ نیچے, سلوات پڑھیں بلند آواز میں, دعاؤں کی کتابوں میں بہت جگہ پہ موجود ہے کہ امام حسین علیہ السلام سے جب ہم توسل کرتے ہیں تو اس وقت کیا ہوتا ہے, اس وقت یہ ہوتا ہے کہ جو دعائیں ہم کہتے ہیں ظاہری, وہ پوری جو ہوتی ہیں وہ ہوتی ہیں, اس کو ہم بس شمار کرتے ہیں, اس کو ہم بس گنتے ہیں, دوسری کو نہیں گنتے. لیکن جو دعائیں رحمت خداوند عالم کی طرف سے نازل ہوتی ہیں, اور جو آفتیں اور مصیبتیں بہت بڑی بڑی ہمارے اوپر آنے والی ہوتی ہیں, وہ جو اس ذکر سے امام حسین علیہ السلام سے توسل کرنے سے جو چلی جاتی ہیں, وہ تو ہم شمار ہی نہیں کرتے, ہم اسے گنتے ہی نہیں ہیں, بلکہ اس کی خبر ہی نہیں ہوتی ہمیں. اور باقاعدہ روایات میں ہے کہ جب ذکر امام حسین علیہ السلام ہوتا ہے تو ملائکہ 70,000 ملائکہ نازل ہوتے ہیں اس ذکر سے برکات لینے کے لیے. تو جب ملائکہ جو خود ملکوتی مخلوق ہے, وہ روحانی مخلوق جو ہے, وہ برکات لینے کے لیے آ جاتے ہیں اس واقعہ سے اور اس کی عزاداری سے 1300 سال بعد بھی, تو کیا آج کے دور میں یہ عزاداری جو ہے وہ اثر نہیں رکھتی؟ ہاں, جو ظاہری نظر سے دیکھے گا اپنی وہ حاجتیں جو طلب کی وہ اسے پتا چلا تو اس نے گن لی, لیکن جو اس سے آفتیں گئیں, جو اس سے مصیبتیں رف ہوئی, جو اس کی مشکلات گئیں, جس کی خبر بھی نہیں تھی, اسے علم بھی نہیں تھا, اور جو اس پہ رحمتیں آئیں خداوند عالم کی طرف سے, اس کا بالکل علم نہیں تھا, وہ سب کی سب سے بے خبر ہے انسان, پتہ ہی نہیں ہے, بس ان کو ہم گن لیتے ہیں. اور ان کی بھی تعداد اتنی ہے کہ کتابیں, مقالے اور اسی طرح مجالس, محافل ان واقعات سے بھری ہوئی ہیں, جس کو ہم شمار کرتے ہیں بس. جو یہ آغا بروجردی والا واقعہ, یہ شمار کرنے والا, کیونکہ دیکھا گیا. اسی طرح ہماری بھی کوئی حاجت پوری ہو جو شمار, مثلا کوئی مومن یا مثلا کوئی بھی کہہ سکتا ہے کہ میں نے عاشورا کے دن یہ منت کی تھی, میری یہ منت پوری ہوئی. جو منت پوری ہوئی اسے ذکر کر رہے ہیں, لیکن جو رحمتیں آئی اور وہ آفتیں گئی, اس کا بالکل خبر بھی نہیں ہے, وہ کتنی ہوں گی, اس کا حساب کہاں سے. لہذا یہ جو عزاداری ہے, نتیجہ دے رہا ہوں پوری گفتگو کا, کہ یہ جو عزاداری ہے جس کی وسعت اور اس میں کسی قسم کی حد بندی, ملتی اور علاقائی نہ ہونا, اور اس کا ایک اثر ہونا اور اس کی تازگی, یہ سب چیزیں دیکھا رہی ہیں کہ ایک تو ظاہری جو شمار میں آتی ہیں وہ برکات, اور ایک وہ برکات جو انسان نہ ڈر کرتا ہے نہ اسے اسے کی خبر ہے. صلوات پڑھیں بلند آواز میں. یہ وہ برکات ہے. اب دیکھیں کہ آج شب جمعہ ہے, شب دعا ہے. آج کے دن کے لیے بہت ساری روایات ہیں دعا کے لیے. تو عزیزوں, میں چاہتا ہوں کہ دعا, ہم جیسے ناقص, خصوصاً اپنی بات کر رہا ہوں, گناہگار, دعا کریں, امکان ہے کہ دعا پوری نہ ہو. لیکن آج ہم مل کے باب الحوائج کے دروازے پہ چلتے ہیں. تین باب الحوائج ہیں خود کربلا میں, آئمہ میں بھی تین باب الحوائج ہیں, لیکن کربلا میں بھی تین باب الحوائج ہیں. اب میں نے ایک باب الحوائج کے دروازے کی طرف جا رہا ہوں, ان کا ذکر مصائب ہے. جب آنسو آئیں تو مجھ کے لیے بھی دعا کیجئے گا اور اپنے لیے بھی دعا کیجئے گا اور سارے مومنین و مومنات کے لیے دعا کیجئے گا. سب سے بڑے باب الحوائج وہ ہیں جو امام حسین علیہ السلام کے لشکر کے علمدار تھے, اور ایک باب الحوائج چھ ماہ کا بچہ ہے. دیکھیں, خدا نے چھ ماہ کی عمر میں باب الحوائج بنایا ہے. یہ ہے اس واقعات کی برکات کہ چھ ماہ کا بچہ دکھاؤ دنیا میں, طول تاریخ میں, جو باب الحوائج بناؤ, چھ ماہ کا بچہ. تو عزیزو, علمدار حسینی کا ذکر کرنا چاہتا ہوں. آپ کی زحمت کو جلد تمام کروں گا چند, کیونکہ آج شب جمعہ ہے, آج مستحب بھی ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے اس علمدار کا مصائب پڑھا جائے اور ان کا ذکر کیا جائے, اور حاجتیں بھی ہیں ہماری, لہذا دل کھول کے گریا کیجئے گا. یہ آنسو عرض کروں کہ وہ آنسو نہیں ہیں کہ جو ضائع جانے والے ہیں, یہ ہر آنسو ممکن ہے, ہمیں اس کا درک نہیں ہے, اس کا کیفیت کا پتہ نہیں ہے کہ یہ آنسو کیا ہے, لیکن یہ آنسو سیدہ سلام اللہ علیہا کے دل سے پوچھے کوئی کہ کیا ہے یہ آنسو. اب دیکھیں کہ علمدار حسینی عباس کی عجیب ہستی ہے. ایک آیت اللہ ایک مرتبہ زیارت کو گئے ہیں, ان کے ساتھ شاگردان تھے. جب وہ دروازہ حضرت عباس پہ پہنچتے ہیں نا, مومنوں, عزاداران حسین جب دروازے پہ پہنچتے ہیں تو سلام جو کیا ہے اس مرجع تقلید نے, وہ میں سلام آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں. ایک مرتبہ ہاتھ اٹھا کے کہتے ہیں, السلام علیکم یا حجاب زینب. پھر ایک مرتبہ کہتے ہیں, السلام علیکم یا شباب الحسین, کہ اے حسین کی جوانی سلام ہو, اے زینب کے حجاب, زینب کے پردے سلام ہو. یعنی یہ نہیں کہا اب الفضل العباس, نہیں کہا, کہا کہ اے حسین کی جوانی سلام ہو, کہا کہ زینب کا پردہ تم پر سلام ہو. یہ جملہ عام جملہ نہیں ہے عزیزو, عظیم ہستی تھی عباس کی, عظیم وفا تھی. کربلا میں عباس فقط یہ نہیں تھا کہ بچوں کے پاس جو پیاس تھی اس کی آس تھی عباس, فقط یہ نہیں تھا, بلکہ عباس جو تمام خواتین تھی جو ان کا سہارا تھے. سارے شہید جو ہیں وہ ایک ایک مومنہ یا ایک ایک فرد کا سہارا تھے, لیکن عباس سب کا سہارا تھے. کہ معلوم ہے روایت میں ہے کہ جس وقت سارے شہید اجازت لینے آتے تھے خیام سے, تو اس وقت ان کو اجازت دی جاتی تھی, لیکن بیبیاں کیا بیان کرتی تھی, کیا کہتی تھی, کہتی تھی وا محمدہ, وا علیہ, وا حسینہ. لیکن روایت میں ہے کہ جب حضرت عباس رخصتی کے لیے آتے ہیں تو اس وقت ایک مرتبہ کہتے ہیں کہ بہن زینب میں رخصت ہو رہا ہوں, اے آقا زادی میں جا رہا ہوں, تو اس وقت ساری بیویوں نے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہا یا حجابا واہ حجابا واہ محمدہ, نہیں کہا یہاں پہ, کیونکہ سب کو پتا تھا یہ ہمارا حجاب جا رہا ہے. اور اس وقت سیدہ زینب نے ساری بیبیوں سے کہا بیبیوں اب کے بعد میں تمہارے پردے کی ضامن نہیں ہوں, میرا پردہ خود جا رہا ہے, میں تمہارے پردے کی کیسے ضمانت دوں. عزیزو عباس کی عظیم کیفیت ہے, عظیم حیثیت ہے. وفا فقط عباس تک نہیں ہے, وفا جو ہے فقط عباس تک نہیں ہے, بلکہ آئیے مادر عباس میں, ام البنین میں عجیب وفا ہے. یہ وفا حضرت عباس کی ذاتی وفا نہیں تھی, یہ ماں کی طرف سے ملی تھی. کیا وفا ہے عزیزو, جب ایک مرتبہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہو گئی نا تو منادی آتا ہے مدینے میں, مدینے میں آ کے اعلان کرتا ہے قد قتل الحسین بھی ارض کربلا, کہ حسین ارض کربلا پہ قتل ہو گئے ہیں. تو ایک مرتبہ ام البنین یہ صدا سنتی ہیں اور دوڑ کے کہتی ہیں بیبیوں اس منادی کو روکنا ذرا. جب روکا منادی کو تو کہا کہ منادی کیا ندا دے رہا ہے کہ حسین قتل ہو گئے, کون سے حسین قتل ہو گئے, کہا رسول کے بیٹے حسین قتل ہو گئے, کہا میرا عباس کہاں تھا, کہا عباس شہید ہو گیا تھا, کہا عباس کیسے شہید ہوا ہے, کہا عباس کے سر میں گرد لگا تھا, کہا عباس کے بازو سالم تھے جب گرد لگا ہے, میرے بیٹے کو کوئی گرد نہیں مار سکتا جب تک بازو ہو. ایک مرتبہ ام البنین نے جب یہ سنا بازو کٹ گئے تھے, بازو قلم ہو گئے تھے اور زمین پہ بیٹھ گئی, کہتی ہے تین لکیریں بنائی, چار لکیریں بنائی زمین پہ اور چاروں بیٹوں کی قبریں بنائی اور ایک لکیر الگ بنائی اور بیبیوں سے کہا بیبیوں مجھے عباس کا پرسا نہ دینا, مجھے عباس کے بارے میں نہ کچھ کہنا, مجھے حسین کا پرسا دو. کہا کیا عباس آپ کا بیٹا نہیں ہے؟ کہا عباس میرا بیٹا ہے لیکن عباس کی تو ماں موجود ہے, حسین کی ماں موجود نہیں ہے. لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. خداوند عالم اس قلیل عبادت کو مقبول و منظور فرما. یا اللہ بحق محمد و آل محمد ہمارے کبیرہ اور صغیرہ گناہ معاف فرما. شب جمعہ شب رحمت ہے, ہمارے مرحومین ہمارے دروازے پہ آتے ہیں, ان کو اس مجلس کا جتنی مجالس ہو رہی ہیں جتنی عبادات مستحبات ہیں ان کو ان کے ثواب میں شامل فرما. محمد و آل محمد علیہ السلام کے صدقے جہاں جہاں بھی دین مبین کی علماء محدثین محققین ولی فقی مراجع اعظام مومنین و مومنات کسی بھی طرح دین کی جو خدمت کر رہے ہیں خداوند عالم وہ مقبول و منظور فرما, ان کو حفظ فرما, دشمنان اہل بیت کو فنار فرما. محمد و آل محمد علیہ السلام کے صدقے میں جو حاضرین کے یا غائبین کے مصائب و مشکلات ہیں کسی بھی قسم کے مادی یا معنوی, جس کے لیے رزق نہیں ہے, جس کے لیے جاب نہیں ہے, جس کے لیے امیگریشن کے مسائل ہیں, محمد و آل محمد علیہ السلام کے صدقے ان مسائل کو حل فرما دے. بحق محمد و آل محمد ہمارے گناہ کوتاہیاں غلطیاں معاف فرما دے. ہم بہت گناہگار ہیں, ہمارے پاس تیرے لیے فقط اہل بیت کا دروازہ ہے, ان کے صدقے میں ہمیں معاف فرما دے. محمد و آل محمد علیہ السلام کے صدقے ہمیں امام زمان علیہ السلام کے اعوان و انصار میں شریک فرما. امام زمان علیہ السلام کے صدقے مریضوں کو شفا عنایت فرما. محمد و آل محمد کے صدقے اپنی آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرما. امام زمان علیہ السلام کے ناصرین میں ہمیں شریک فرما. اللہم صلی علی محمد ماتم حسین.